شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے سادین قاقران ہے پہلو ہے ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جماعت الثانی کا یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و انعام کو لے کر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس اسلامی مہینے کا افتخار یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اولین و آخرین کے اندر سب سے برگزیدہ اور افضل شخصیت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ یوم وصال اور آپ کے عرس کا مہینہ ہے، لہذا قرآن و سنت سے تعلق رکھنے والے اور قرآنی آیات اور احادیث پر ویسے ہی ایمان رکھنے والے جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے، وہ اس مہینے کے اندر بالخصوص، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی ایک نئی متعدد آیات اور ایک نئی متواتر احادیث اور امت کے اجماع، اور چاہے وہ تصوف کے ائمہ ہوں یا علم کلام کے ہوں یا فقہا کے ہوں، امت کا اس بات پر مکمل قطعی اجماع ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں بالخصوص اور بعد انبیاء تمام برگزیدہ انسانوں میں بالعموم جو افضل ترین شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ لہذا ہم نے چاہا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کا یہ کے بعد دیگر مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہاں کہاں پر اس برگزیدہ شخصیت کے اخلاص اور بنیادی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو وقت کے اختصار سے صرف ہم نے، کیونکہ بڑے مجمع اور انشاءاللہ جب آپ کے عرس کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ کرنے کا ہم شرف پائیں گے تو تفصیل کے ساتھ پھر اس میں اللہ کے فضل سے ایک تفصیلی ذکر کرنے کی بھی سعادت پائیں گے، لیکن جمعۃ المبارکہ کے اندر جو ہمارے پاس ایک مختصر سا وقت ہے اس میں قرآن کریم فرقان حمید کی بنیادی آیات اور ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ کلام جو ان کے اخلاص اور ان کے مقام اور ان کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم کے سامنے پھر ہر قسم کا شک ہر قسم کا شبہ وہ اس طرح بہہ جاتا ہے جس طرح ایک سمندر کے سامنے تنکا بہہ جاتا ہے۔ تو تاریخ یا حالات یا روافض یا خوارج یا ملعونین کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برگزیدہ ذات پر کیے جانے والے حملے، قرآن کریم کے اس نور کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہذا امت کو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت، اولیت، مقام، اخلاص اور اللہ نے جو آپ کو صحبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بزرگی کا مقام عطا فرمایا ہے، تو تاریخ کے میٹھے اور کڑوے اور سچ اور جھوٹ کے ماحول میں الجھنے کی بجائے جو قرآن کریم ان ہستیوں کی تاریخ ہے اور اس رب کا کلام ہے کہ جو ظاہر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جانتا ہے، نیات کو بھی جانتا ہے، جو موجودہ حال میں وقت میں کیے جانے والے خیر کے کام کے ساتھ ساتھ بندے کے انجام، مال اور خاتمے کو بھی جانتا ہے، تو جہاں ایسی زبردست تاریخ اور ایسے زبردست احوال کسی کے ذکر کر دیے جائیں تو اس کے بعد کسی قمی اور کسی تہرانی اور کسی ملونین کی طرف توجہ یقیناً کسی اہل ایمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ آج جس قرآن کریم کی آیت کا ہم نے سب سے پہلے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ سورۃ التوبہ ہے اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس پوری ایک آیت کے اندر واقعہ ہجرت کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہجرت میں شریک رہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے سے پہلے امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شرع قاعد نصفی میں بھی یہ عبارت موجود ہے، مرقات میں موجود ہے اور عقائد تحاویہ بھی موجود ہے، تمام علم کلام کی کتابوں میں اور تصوف میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمیع علماء اہل سنت اور تمام امت نے جو اہل سنت کی پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وَمِنْ عَلَامَاتِ اَهْلِ سُنَّتِ أَن تُفَضِّلَ شَيْخَيْنِ وَتُحِبَّ الْخَتْنَيْنِ۔ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرات شیخین، یعنی امت کی شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں، بزرگ ہستی کو بھی کہتے ہیں، تو ان دو ہستیوں کا لقب ہی اہل سنت کے نزدیک شیخین کا ہے، جو ان کی بزرگی، ان کے مقام، ان کی افضلیت اور اولیت کو بیان کرتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور تمام علم کلام اہل سنت و جماعت کی علامت یہ ہے کہ سنی کون ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سب کچھ کرے گا، ضروریات دین کے تمام چیزوں کا وہ اقرار بھی کرے گا، لیکن ان اقرار کے ساتھ اس کی جو روش متوازن ہے وہ کس طرح آشکارا ہوگی؟ تو فرما من علامات اہل سنت، اہل سنت کی نشانی اور اہل سنت کی نشانی اور اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ ان تفضل شیخین، کہ وہ ساری امت میں شیخین کو، یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو سب سے زیادہ فضیلت دے۔ وتحب الختنین، ختن داماد کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان اور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا وہ اظہار کرے۔ تو یہ چار یاروں کی ترتیب کو اس طرح برقرار رکھنا، انشاءاللہ جب درس ہوگا تفصیل کریں گے، لیکن اس میں اہل سنت کی علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان چار، کیونکہ یہ چار ہستیاں جو ہیں ساری امت میں افضل طبقہ جو ہے وہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل طبقہ جو ہے وہ ان چاروں کا ہے، اور ان چاروں میں جو سب سے افضل ہیں وہ شروع کے دو ہیں، اور دو میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ قادریوں کا، نہ چشتیوں کا، نہ نقشبندیوں کا، نہ سہروردیوں کا، نہ حنفیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ شافیوں کا، نہ جناب حنفیوں کا، نہ امام عشری کا، نہ امام ماتوریدی کا، یعنی علم قرآن اور حدیث کے جتنے مکتب ہیں تمام کے نزدیک یہ اجماعی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اہل سنت کی علامت ہے۔ تو جتنے اہل سنت ہیں، چاہے وہ خود کو حنفی کہیں، مالکی کہیں، شافعی کہیں، حنفی کہیں، حنابلی کہیں، چاہے وہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی علم کلام کی تشریحات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ماتوریدی کہیں، یا حضرت سیدنا امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی تشریحات اور تعبیرات اور توضیحات اور ان کی ایکسپلینیشن کو قبول کرتے ہوئے علم عقائد میں خود کو اشعری کہیں، یا سلسلہ اخلاق و تصوف و سلوک میں وہ خود کو غوث اعظم کی طرف نسبت کر کے قادری کہیں یا سرکار غریب نواز کی طرف نسبت کر کے خود کو چشتی کہیں یا حضور سیدنا شیخ الاسلام عمر سہروردی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے خود کو سہروردی کہیں یا میرے آقا حضور سیدنا باالحق سید باالحق نقشبند کی طرف بخاری رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو نقشبندی کہیں، تو الغرض جتنے بھی علم کے شعبے بنتے ہیں اور شعبے کے جتنے اساتذہ اور امام ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، تفضیلی پیر نہیں، جو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اس سنیت کی علامت میں کیا ہے کہ فرمایا کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین، کہ وہ بعد انبیاء ساری خدائی کے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فضیلت دیتے ہیں اور ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں ان کا امام ساری امت کی ترجمانی کرتے ہوئے جملہ کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں جھول دکھانے والا سنی نہیں ہو سکتا اور اس کو سنی نہیں کہا جاتا، کیونکہ ہم کوئی فرقہ واریت پر بات نہیں کر رہے ہیں، مکاتب کو ذکر کر رہے ہیں. اہل سنت کے مقابلے پر جو مکتب ہے وہ اہل تشیع ہے، ٹھیک ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ تمام صحابہ میں فضیلت دیتے ہیں، اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ غوث اعظم نے کہا. غوث اعظم کی غنیا اٹھا کر دیکھیں تو غنیا میں جو غوث اعظم، اور کسی شیعہ کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ یہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ سنی کا نہیں ہے، آپ کا ہوا کرے، لیکن آپ سنی نہیں ہے. کہ لگے نہیں، تو میں نے کہا جو بولنا بولتے رہیے، لیکن اگر آپ اہل سنت ہے تو پھر یہ نشانی ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد انبیاء تمام امت پر افضل دیں گے. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، سنی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اور نہ یہ کوئی فرقہ واریت ہے. ایک اویئرنیس کے لیے، ایک موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، ان ہستیوں یعنی اس وقت جو مکاتب ہے ان کی ایک تاریخی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، کوئی تبرع گالی الزام نہیں لگایا جا رہا. اسی بات کو چاہے تصوف میں حضرت غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین دیکھیں، تو غنیت الطالبین ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں آپ جو ہے ابھی 4G کے ساتھ غنیت الطالبین لکھیں تو غنیت الطالبین آپ کے ہاتھ میں کھل جائے گی. وہ زمانہ تو چلا گیا، غوث اعظم کے شہزادے آج الحمدللہ رانی پور شریف سے تشریف لائے ہیں، اور رانی پور شریف میں جیلانی سادات کی سب سے بڑی درگاہ کے ہمارے بزرگ بھائی سید السادات سید آصف شاہ صاحب جیلانی دامت برکات العالیہ رانی پور سکھر سے آپ تشریف لائے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ مبارک کتاب غنیت الطالبین شریف، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو جیسی آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کی انڈیکس میں آپ جائیں گے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام لے کر جو مکتب اپنے آپ کو پکارتے ہیں ان کا تعارف اور ان کی ہسٹری اور ان کی پوری خد و خال ذکر کیا، جیسے خارجی کون ہوتا ہے، معتزلی کون ہوتا ہے، سنی کون ہوتا ہے. تو جہاں غوث اعظم نے یہ باب باندھا ہے نا کہ شیعہ، تو وہاں غوث اعظم لکھتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جو حضرت علی کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتا ہے. بات ہوگی، یعنی یہ عقیدہ شیعہ کا ہے. اور اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ تمام امت میں بعد انبیاء حضرت ابوبکر کو فضیلت دیتا ہے. تو گویا کہ ریڈ لائن کھینچ گئی ہے، عقیدے اس طرف واضح ہو چکے ہیں. تو لہذا اس میں خود کو اہل سنت کہلا کر وہ عقیدہ ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے جو اہل سنت کا نہیں ہے. جس طرح شیعہ کبھی بھی وہ عقیدہ نہیں لے گا کہ جو اہل سنت کا ہے، تو اہل سنت کے جعلی پیروں کو ایسی کیا حاجت پڑ گئی ہے کہ وہ خود کو سنی کہلائیں، قادری کہلائیں، چشتی کہلائیں، پھر بات وہ کریں جو رافضیوں کی ہے، شیعہ کی ہے. تو لہذا اس لیے بات سننے سے پہلے، ابو بکر صدیق کون ہے، قرآن کی آیات ان کے لیے درجنوں ہیں، لیکن ان کا اسٹیٹس اور مرتبہ کیا ہے، تو اس حوالے سے پہلے یہ نظریہ اور ایک لائن میں یہ نظریہ سمجھنا لازم اور ضروری ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہاں لکھا ہوا کہاں، میں نے کہا پہلے عقیدہ سن لو، جب دلائل چلیں گے تو خود ثابت ہو جائے گا. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو ہم اپنا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور نہ یہ کوئی فرقہ واریت ہے. مکاتب کو کسی شیعہ سے پوچھو آپ کے نزدیک انبیاء کے بعد کون افضل ہے، وہ کہے گا حضرت علی. تو یہ عقیدہ شیعہ کا ہے. اسی طرح آپ آ جائیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے فتاووں میں آ جائیے، جیلانی سید ہیں، ان کے فتاوے میں پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر افضل کہتے ہیں، فرمایا یہ شیعہ کی بدعت ہے، یعنی سنی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ اب آپ کا قوال اگر آپ کے آستانے پر آپ کو گمراہ کر رہا ہے یا آپ کو خود چسکا لگ گیا ہے اور آپ قوال پڑھ رہا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھیں ہمارے ماحول میں ہو اور ہمارے لوگوں کو غوث اعظم کے نام پر، غریب نواز کے نام پر تم شکار کر رہے ہو اور سودا وہ بیچ رہے ہو جو اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے نظریے کے دفاع کے لیے اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ کسی پر حملہ نہیں کر رہے، لیکن اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کہہ سکتے ہیں برملا کہ آپ کے بزرگ جو مزاروں میں ہوں وہ سب مقبول ہے، آپ کا مرتبہ مقبول ہے، لیکن یہ بولی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کی نہیں ہے۔ اس بولی کو بیان کرنے کے بعد آپ سنی نہیں رہتے، تو جب سنی نہیں رہتے تو پھر آپ پیر بھی نہیں رہتے، آپ مرشد بھی نہیں رہتے، آپ کی بیعت اپنے پیچھوں سے بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اگلے جو ہے وہ ایسی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی حکم واضح کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علماء مثل قاضی کے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس جو مسئلہ آئے گا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اس کا وہ حوالہ دیں گے، وہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر ایسا نہیں بناتے۔ اگر کوئی عمل سامنے آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو لہٰذا یہ عمل جو ہے کہ جو ہمارے ماحول کے اندر لایا جا رہا ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ جناب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیاست میں پہلے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحانیت میں پہلے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ سنی ہوں گے تو پھر آپ کو اس دائرہ کار اور اہل سنت کے اس کرائٹیریے میں رہنا پڑے گا، یا پھر آپ واضح کریں اپنی گفتگو سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت نے کہاں پر اس عقیدے کو قبول کیا ہے۔ بلکہ اہل سنت جیسا غوث اعظم کی ایک بات میں نے عرض کر دی، آپ نے جہاں خوارج کا ٹائٹل دیا اور نیچے خارجیوں کی تعریف لکھی کہ خارجی یہ 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 یہ، اس قسم کے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے، اس قسم کے لوگوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے، تو جہاں شیعہ کا ٹائٹل دیا، کوئی میں غصہ نہیں کر رہا نہ میں کوئی فرقہ ریت، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بندہ پڑھتا ہے نا، پڑھنے کا یہ تو نالج کا دور ہے، تو جہاں غوث اعظم شیعہ کا لفظ لکھتے ہیں تو وہاں پر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر افضل کہتے ہیں، اور خود جب لکھنے آتے ہیں تو فرماتے ہیں فقیر کا عقیدہ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ربک یخلق ما یشاء یختار، اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس میں محبوب بنا لیتے ہیں۔ بالکل اپنے پیروں کی، اپنے تعویذ دینے والوں کی، اپنے دم والوں کی محبت کو ہٹا کر سنی بن کر بات سنیں، ورنہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے کوئی کینسر کا علاج کر دیا ہوگا تو آپ اس کی منوی بات غلط ہے، تو میں نے کہا نہیں نہیں، شریعت کا درجہ پیر حاصل نہیں کر سکتا، پیر شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ شریعت جس طرح ہم پر حاکم ہے ویسے بابا سائیں یہ وہ پیر ملنگ قلندر سید یہ سب پر حاکم ہے۔ تو پیٹ پیچھے جو صفوں کے اندر آپ علاج کے نام پر جو عقیدہ دیتے ہیں، ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ آپ کے حضور حاضر ہونے تیار ہیں، لحاظ کے ساتھ آپ جو چھپ کر پیچھے سے لوگوں کو اس عقیدے پر تیار کرتے ہیں، تو پیر صاحب عقیدہ تو چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، ظاہر کرنے کی ہوتی ہے۔ تو ہمت کیجئے، ہمیں بلائیے یا آپ ہماری دعوت پر تشریف لے آئیے، جو پیچھے آپ سیٹوں کے کان بھرتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیے نا کہ وہ کہاں سے لے کر آپ آتے ہیں۔ سودا غوث اعظم کا اور اتنا بڑا دجل، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے یہ میں اپنی دینی فریضے کو پورا کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں اتنے اعلی اعلان کرنا لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا جس کو قبر یاد ہوگی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بات کر کے پوری امت کو جھوٹا کر دینا یہ کوئی نیکی ہے، یا سچوں کی بات کو آگے بڑھانا یہ نیکی ہے؟ اب یہ بات کرنا جو میں نے عرض کیا غوث اعظم کے حوالے سے کہ ساری امت کو جھٹلا دیا گیا اور یہ عقیدہ گڑ لیا گیا، تو میں تیرے کو پیر اور بزرگ اور سائیں اور پیر مان لوں اور ساری امت کو میں جھوٹا کہہ دوں، تو یہ کون سی ذہانت ہے؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے تو میں نے آپ کو بزرگ مانا تھا، تو لہذا اس میں جذباتیت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل میں ڈالنے والی بات اللہ کی ہے۔ ایک مبلغ، ایک ناسے کا کام ہوتا ہے وما علی الا البلاغ، وہ صرف پہنچائے گا، اور اللہ کی بات کو لینے کے لیے دل سے ساری چیز نکالنی پڑتی، برادری، ماں باپ، یہ، اور دل کو خالی کرنا پڑتا ہے کہ دل میں بات صرف اللہ کی آئے گی۔ تو اگر میں اور آپ واقعی میں اللہ کے بندے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک جملہ یہاں بھی سن لیجئے، مومن وہ ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے اللہ، یہی عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن وہ ولی کون ہوں گے جن کو اللہ منبر پر بٹھائے گا، تو فرمائیے وہی ہوں گے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جنہوں نے محبت اللہ کے لیے کی ہو اور دشمنی اللہ کے لیے کی ہو۔ تو لہذا اب ہمیں چاہیے کہ کسی سی محبت کے لیے محبت ہماری شرعی ہونی چاہیے۔ ایک بندے کا چہرہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اپنی طبیعت سے، ایک بندے کی بولی ہمیں اچھی لگ رہی ہے اپنی طبیعت سے، اس کی باڈی لینگویج اس کی شخصیت اچھی لگ رہی ہے اپنی طریقے سے، توجہ سنیے، ہاں اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کی بولی یا اس کی صحبت ایسی ہے جو دین کے خلاف ہے، تو پھر محبت شریعت کے تقاضے ہوگی، دل بھلے چاہے اس کی طرف جانے کا، یہی تو آزمائش ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ حرام مال زیادہ کمائے، کیونکہ حلال تو تھوڑا سے ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ شرعی محبت کے لیے آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ اس سے پیار کرو، لیکن دین کہتا ہے کہ اس سے پیار نہیں ہوگا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ محبت ذات کو آگے نہ کرے، شرعی محبت کو آگے کرے۔ یہی ڈسپلن سیکھنے کے لیے میں اور آپ نماز میں آتے ہیں۔ یہ ٹائم لوگوں کے سونے کا ہے جو رات بھر جاگتے ہیں، لیکن آپ نے نماز کے وقت گھروں کو چھوڑ کر، کاروباروں کو چھوڑ کر، قیمتی مال کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف آئے، کیا مطلب؟ نفس تو یہ چاہتا تھا، خواہش تو یہ چاہتی تھی کہ ہم کاروبار کرتے رہیں، مال جمع کرتے رہیں، بستر پر سوتے رہیں، لیکن آپ نے نفس کی خوشی کی بجائے شریعت کی خوشی کو مقدم رکھ کر یہ کیا، تو نماز نے آپ کو سکھا دیا دین کا ڈسپلن کہ ہمیشہ اللہ کی مرضی کو آگے کرنا ہے، تو وہ صرف نماز میں سیکھ کر چپل پہن کر بھول نہیں جانا ہے، اس کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں میں نے اور آپ نے آگے رکھنا ہے کہ محبت بھی شرعی ہونی چاہیے اور بغض بھی شرعی ہونا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کھول کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے سمجھانے کے لیے، اس سے زیادہ میں اور کیا اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ سنیے، پھر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ پہلی تقریر ہے اس لیے ہم اس پر یہ مقدمہ ذکر کر رہے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں میں دلائل نہیں پڑھ رہا، میں بھی عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ جو بے چین ہو رہا ہوگا یہ کہاں پر ہے تو ملاقات کر لے، یا پھر اگلے جمعے کا انتظار کرے، یا پھر 10 تاریخ کو جو حق چار یار کانفرنس اس میں تشریف لے آئے، وقت زیادہ ہوتا ہے تو اس پر اس میں دلائل پھر ایکسپلین۔ یا کل رات ہماری شاہ فیصل کی پوری تقریر اس موضوع پر تھی، وہ نیٹ پر موجود ہے، اس کو سماعت کر لے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے۔ اپنے آپ کو شیخ کل نہ بنائیں، آپ یقیناً پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، تاجر ہوں گے، آپ کی بزرگی سر آنکھوں پر ہے، لیکن اپنے اس منصب کو شریعت کے آگے نہیں لانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فلاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو امت پوری ایک بات کر رہی ہے اور آپ ایک بات سوچ رہے ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مسلمانوں کے اجماعی راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے امت کے اجماع کو چھوڑ کر الگ چلا تو ہم اس کو لوٹنے کا راستہ نہیں دیتے، ادھر ہی اس کو دھکا لگاتے ہیں۔ اور اگر ہماری بات کسی کو بری لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا یہی نظریہ ہے، تو مطالبہ بھی یہی ہے نا کہ آپ مائک پر آ کر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اور صرف بول کر بیان کرنا کافی نہیں، اس کا جو منکر ہو اس کا حکم بھی لگانا پڑے گا۔ مثلا جس طرح آپ یہ کہیں جی میں نماز کا پابند ہوں، نماز کو فرض جانتا ہوں، لیکن ساتھ میں آپ کتنے سچے ہیں تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جو نماز چھوڑے گا اس کا کیا حکم ہے۔ ون وے ٹریفک نہیں چلائیں گے آپ، دونوں حکم بیان کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ نماز فرض ہے، اچھا اب میں اور آپ اس قول میں کتنے سچے ہیں، تو دوسرا سوال ہوگا جو نماز چھوڑے تو آپ کہیں گے بالکل فاسق مولن ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب جا کر ہمارے اس قول کی سچائی ثابت ہوگی کہ واقعی میں ہم نماز کو فرض مانتے ہیں۔ اب حضور پیر صاحب بزرگوں، ہم تو پیروں کے در پہ پلے ہوئے لوگ ہیں، ان سے نسبت ہماری ہے، لیکن ان کا لبادہ اوڑ کر جو بولی بولی جا رہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں عقلی تخصیص ہوگی، اس سے مشائخ مراد نہیں ہے، اس سے ان کا حلیہ لے کر یا پھر نادانی میں چل پڑے ہیں وہ لوگ اور کسی کی خوشامد میں آ کر بولی بول رہے ہیں، اور پھر جب کچھ کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حکم بانیے کہ جو نہیں مانتا اس کا کیا حکم ہے، یہ واضح کریں، ادھر سے بھاگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا دال میں کالا نہیں، دال پوری کالی ہے، اور اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کہہ دیجئے کہ جناب سنی نہیں ہے، یہ جملہ کہنے میں جب غوث پاک کہہ رہے ہیں، تمام امت کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تمام امت سارے صوفیہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ قلم لیجئے اور لکھئے کاغذ پر کتنی کتابوں کے آپ کو تصوف کے حوالے چاہیے، تو کیوں امت کی راہ کو چھوڑ کر اپنی راہ آپ اختیار کرتے ہیں؟ خود بھی گمراہ کی راہ چلتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ قبر میں چلے جائیں گے، اوپر گنبد بھی بن جائے گا، حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ جو گنبد بن گیا فائدہ سریے اور سیمنٹ والے کا ہوگا، اور پھول ڈالنے آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے مرید کو کیا سکھایا تھا۔ تو بندہ تنہا رہ کر اپنا حساب نہیں دے سکتا، تو اتنے لوگوں کا جو فالو کر رہے ہیں ان کا کیسے حساب دے گا۔ تو میں مسجد شریف میں بیٹھ کر، اللہ ہماری نیتوں کو گواہ ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، قسم ہو سکتی ہے کہ ہمارا اشارہ کسی جانب ذات کے طور پر نہیں ہے۔ جو شرعی حکم ہے کہ جب ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنی پراپرٹی کی اونرشپ ثابت کرنے کے لیے ہم جس طرح میچیور ہوتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے بھی تو سنجیدہ ہو کر ایک راہ کو اختیار کریں نا، نہ کہ دونوں پڑھنے میں پاؤں رکھیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بات، غوث اعظم کا جملہ آپ سنیے، بات پوری کلیئر ہو جائے گی۔ غوث اعظم بنیے تو طالبین شریف میں فرماتے ہیں، اصول دین میں فرماتے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیں۔ اب داتا صاحب کو بھی ہم پڑھیں گے نا، تو وہ داتا صاحب کا لنگر بھی کھاتے ہیں، غوث پاک کا لنگر بھی کھاتے ہیں۔ نیچے کمنٹس میں آ کر کچھ اور بات، میں نے کہا مجھے کیوں بول رہے ہو، میں نے جس کی پڑھی کتاب پڑھ لی ہے اس پر حملہ کرنے کی جسارت کرو۔ اور اب میں غوث پاک کو پڑھ رہا ہوں تو یہ ہمارے خلاف آ جائیں گے، یہ بات تم نے یہ کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن کچھ عنایات اس غوث پاک کی طرف بھی آپ کریں، الیاذ باللہ، جن کے نام پر آپ قادری بنے ہوئے، قادری بناتے ہیں، کچھ ادھر بھی بولیں۔ اب میں داتا صاحب کو پڑھ رہا ہوں، غوث پاک کو پڑھ رہا ہوں، تو چاہیے کہ آپ اس کتاب کی طرف آئے کہ حوالہ غلط دیا ہے تو آپ بات کریں، کتاب نہیں ہے تو آپ بات کریں، لیکن جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ ہم سے کیوں براہ راست ہو رہے ہیں؟ آپ غوث پاک کو سمجھائیے، الیاذ باللہ، سمجھ رہے؟ تو یہ چاپلوسی ہوتی، نہیں یہ کیا کہہ دیا، فلاں حدیث میں تو یہ آیا ہے۔ تو میں نے کہا تو غوث پاک کو بتائیے نا کہ فلاں حدیث میں یہ آیا تو آپ نے یہ کیوں لکھا۔ تو ان علماء کو بتائیے نا، ہم تو صرف مبلغ بات آگے بڑھا رہے ہیں، ہم کوئی مجتہد تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گورک دھندے کے سوراخ کو بند کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ اور جب اللہ کے لیے آپ سننی ہے تو پھر حرج کیا ہے اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، اب آپ غور کیجئے، ہمیں پتا ہی اس جملے کو لوگ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ لوگوں میں دنیا داری اتنی ہے کہ وہ کہتے بس آئے مولانا ٹائم پاس کریں۔ لیکن آپ نہ سننا چاہیں آپ کی مرضی ہے، یہ دین کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اگر فصیلیں ٹوٹ جائیں اور دیواریں گر جائیں اور بھیڑی اندر آ جائیں تو ایسے چوکیدار کا فائدہ کیا ہے کہ جو دیواریں گرتا ہوا دیکھے اور لوگ اندر گھس جائے وہ کہتے میں تو اپنی کرسی پر بیٹھا رہوں گا۔ تو مسلح ہمارے پاس رہے گا، ہم یہ بات کریں گے، مسلح لے لیجئے، پھر آپ کی صف میں بیٹھیں گے تو ہمارا حق ہی نہیں ہوگا، ہم بات نہیں کریں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا وربک یخلق ما یشاء یختار، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس میں محبوب بناتے ہیں۔ پھر غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا طریقہ یہ ہے واختار من کل شیء اربع، وہ مخلوق میں جتنے طبقے، جیسے پتھروں کا ایک عالم ہے، درختوں کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، جناتوں کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے۔ تو غوث اعظم بڑے کمال کے مبلغ بھی تھے نا اور خطیب بھی تھے، تو آپ اس آیت کو آپ خطابت سے ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہی خطیب کا کام ہوتا ہے کہ بھاری بات کو آسان مثال کے ساتھ لے آئے۔ تو غوث اعظم جہاں مجتہد مفسر تھے وہاں بڑے عظیم فصیح و بلیغ خطیب بھی تھے، اور اسی خطابت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور بالخصوص عراق بغداد کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ کوئی جاہل ہوگا جو ان کی تاریخ کو نہیں جانتا ہو، کہتا تم غوث پاک کو مانتے ہو، تو میں نے کہا کچھ پڑھا ان کو کہ نہیں، تو میں نے کہا پڑھ لو پھر اعتراض کرنا نا، کیوں آپ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ آپ پڑھ لو، آپ جتنا ٹائم اپنے دھندے کو دیتے ہو تو آپ اختلاف سے پہلے پڑھ لو نا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا آپ کیا پیر پیر کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا آپ نے ان کی ضرورت کو کبھی پڑھا ہے کہ ان کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ کہ لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر سوال کیوں؟ آپ ان پر سوال نہیں کرو جس طرح کے لبرل قسم کے لوگ، یہ دنیا دار بیپاری، آتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اپنی مرضی سننی ہوتی ہے۔ ایک جگہ تقریر ہوئی، وہاں سود کا کاروبار ہوتا تھا، تو مولانا پر پابندی تھی مسجد کی طرف سے کہ سود پر تقریر نہیں کریں گے آپ۔ مجھے کہا کہ میں نے میلاد النبی تھا، ہم نے کہا آج تقریر ہی سود پر ہوگی۔ وجہ یہ کہ اللہ کے دین کو تم گرا رہے ہو، اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہو، تو وہ اس مولوی پر رحمت اترے گی جو اس کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کے احکام سے چوری کی جا رہی ہے؟ تو اب آپ غور کیجئے، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی عادت یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق میں سے چار کو لیتا ہے، واختار من کل شیء اربع۔ فرمایا کہ جس طرح دیکھو ملائکہ ہے، ملائکہ میں اللہ نے چار کو، لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے ملائکہ ہے پتہ نہیں، غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے ان میں سے چار کو تجویز کیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہم الصلاۃ والسلام. پھر فرماتے ہیں ثم اختار من عربات واحد، پھر ان چار میں سے ایک کو بڑا بنایا، وہ جبرائیل. پھر آگے خطابت میں اس کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء میں چار کو تجویز کیا، 124,000 کم و بیش جتنے بھی ہو. فرمایا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ثم اختار من عربات واحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان چاروں میں سے ایک کو بڑا بنا دیا، وہ سرکار ہے. اسی طرح فرمایا ثم اختار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے صحابہ میں سے چار کو چنا. ثم اختار من عربات واحدہ ابا بکر، فرما ان میں اللہ رب العالمین نے سب سے افضل ابو بکر صدیق کو بنا دیا. تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور میں ایک جملہ کہہ کر بس بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ علامت سمجھانا ضروری تھا تو آج ترجمہ رہ گیا تاکہ یہ موضوع پھر سمجھا دیا جائے. ویسے آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، گھر جا کے اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے اس کی تشریح آپ دیکھ لیجئے گا. آنے والے جمعے میں یہ انشاءاللہ بڑی رات کا اعلان ہوگا، تو پھر ہم اس میں اس کی گویا کہ تفسیر آپ کی خدمت کے اندر ذکر کر دیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں، مثال کے طور پر جب میں اور آپ خدا نہ کرے کسی بات میں اختلاف کر جائیں اور کورٹ میں چلے جائیں، جو واقعی میں کورٹ ہو، توجہ کیجیے، عدالت میں چلے جائیں، تو اب عدالت میں سب سے سپریم عدالت اگر فیصلہ کر دے، تو عدالت فیصلہ ایسا تو نہیں کرتی. میں موجودہ عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، عدالت کے حقیقی نظام کی بات کر رہا ہوں، کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے فیصلوں کو سننے کے بعد جب قاضی ایک کے لیے فیصلہ، جب وہ فیصلہ نتیجہ قانون ڈکلیئر کر دے، یہ تو اس کا مطلب وہ دلائل سب اس کے سامنے تھے، پھر اس نے قانون ڈکلیئر کیا. اس کے بعد جب فیصلہ ہونے کے بعد اگلا کہے نہیں وہ فائل سے وہ پیپر نکالو، اس حوالے کو دوبارہ پڑھو، تو اس کو کہا جائے گا یہ تو کورٹ کی توہین کر رہا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہے. اسی طرح یہ ائمہ مثل قاضی کے ہیں، قرآن و سنت کے سارے دلائل ان کے پاس تھے. اب جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کہ من علامات اہل سنت ان تفضل شیخین، سنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر عمر کو سب سے بڑا مانے گا، یہ وہ دلائل سننے کے بعد قانون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. جب قانون آ جائے تو دلائل کی فائل نہیں کھولی جاتی، قانون کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ایک سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ اہل سنت ہیں، ہمارے عقیدے لکھے ہوئے، سمجھے ہوئے، پڑھے ہوئے، ثابت اور مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ عقیدے کے لیے بعد میں کوئی سسٹم آئے گا. جو عقیدے ہیں اگر اہل سنت کے عقیدے ہی مسلم نہیں ہیں تو پھر اس کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو عقیدے اس کے مسلم ہیں، اور ان کی جن کچھ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تفسیر پر بحث کرتے ہیں، کچھ اس میں سرکار کے اخلاق پر بحث کرتے ہیں، ایک علماء کی جماعت وہ ہوتی ہے جو خاص اس سے ملنے والا نظریہ اور عقیدے پر بحث کرتے ہیں. یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا، یہ تو ایسا اجماعی ہے کہ مفسر بھی یہی بات کرتا ہے، فقی بھی یہی بات کرتا ہے، صوفی بھی یہ بات کرتا ہے، علم کلام والا بھی یہ بات کرتا ہے، مجتہد بھی بات کرتا ہے، یہی بات امام احمد کرتے ہیں، یہی بات امام شافعی کرتے ہیں، یہی بات امام ابو حنیفہ کرتے ہیں. تو لہذا اس حوالے کے ساتھ یہ بات یہاں پر آ گئی کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختمین، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اہل سنت کو مقام دیا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دو لفظوں میں اہل سنت کی تعریف ہوتی ہے، کہ ابو بکر اور عمر کو سب سے بڑا مانے گا اور عثمان و علی کے ساتھ وہ محبت کرے گا اور ان چاروں کا ادب کرے گا. آج کل ایک بڑا زبردست مفروضہ چل رہا ہے، تبادلہ خیال پر جمعہ یہ سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ حضرت ابو بکر بہت بڑی شخصیت ہے تو اس سے پہلے کچھ اویئرنیس آ جائے تو پھر ہم اس طرف چلیں. آج کل کچھ جگہ سے اعلامیہ جاری ہو رہا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب سارے صحابہ میں چار افضل ہیں اور ختم. میں نے کہا ہمت کرو نا، چار ایک جیسے ہیں تو پھر افضل کون ہوا؟ افضل تو ایک ہی ہوگا. میں نے کہا جب یہاں تک آپ آ گئے اور آپ کو جھٹکے لگ گئے ہیں کہ سنی رہنا ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی، تو یہ جو بات لکھی جا رہی ہے کہ سارے صحابہ میں، ساری امت میں صحابہ افضل ہیں اور سارے صحابہ میں چار افضل ہیں، تو چار ایک ساتھ افضل ہیں، تو آپ کی وہ پرانی تقریریں کہاں گئی، یہ تحقیقات کہاں گئی؟ تو چار پر ہی صرف آپ رک گئے کہ چار افضل ہے. اب سوال اگلے کا ہوگا ان میں درجے ایک جیسے ہیں یا مساوی ہیں؟ تو اہل سنت کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ درجے ایک جیسے نہیں ہیں، جیسی ان کی خلافت ہے ویسی ان کی افضلیت ہے، ویسی ان کی روحانیت ہے ویسی ان کی ولایت ہے. بالکل شاہ عبد العزیز صاحب کے تحفہ ثنا شریف جو گھر جا کے پڑھ کے دیکھیے، امام ربانی کے مکتوبات پڑھ کے دیکھیے، یہ اصولی چیزیں ہیں. تو توجہ سنیے، الحمدللہ ہمارے یہاں باپ کے حقوق پر بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اماں کے حقوق بھی پڑھا جاتا ہے، چار جمعے اس وقت حرام و حلال، کرپشن اور امانت و صداقت پر ہو گیا ہے، لیکن آپ اگر ایک ہی تقریر سننا چاہتے ہیں تو اپنے میٹھے مبلغ کو بلا کر سنیے، یہ مسجد ہے، یہاں پر قرآن کے ہر ٹاپک پر گفتگو ہوگی جس کا جیسا موقع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جیسا موقع ہوتا ہے، چھ جمعے پہلے گزرے الحمدللہ، اس میں رزق حلال، امانت، صداقت، دیانتداری، اس پر بات ہوئی ہے۔ اب جب مہینہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہو گیا ہے تو میں آپ کی مرضی کی تقریر نہیں کر سکتا، جس کا یوم آیا ہے اس کی عظمت و شان کو بیان کریں گے، کیونکہ آپ راضی ہو ہماری تو درخواست یہ، لیکن نہ راضی ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن رب کو تو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ قرآنی آیت ہے، کیا چھپ کے رہ جائیں گی کہ دنیا کو پتا چلے کہ جناب یہ وہ ہستی کا ذکر آ رہا ہے جس کو خدا نے یہ درجہ دیا اور کہا اس کی تسکین کے لیے، حبیب کہو اس سے ان اللہ معنا، ابوبکر گھبرانا نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں آیا، یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں آیا میرے دوستو بزرگو۔ لہذا یہاں پر ایک حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، حدیث پاک کے اندر آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3688، یہ اصل دلائل نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ایک بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا، فقال، اور اس نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معنی میں، متى الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے شاہ فرمایا، وماذا اعددت لها، تو نے کچھ تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے؟ صحابی ہوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے کیا تیاری، کوئی تیاری نہیں، کہ نہ صدقہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہ وہ نماز چھوڑتے تھے، نہ صدقہ چھوڑتے تھے، فرمایا کیا سب کچھ ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے۔ تو سرکار یہی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے تیاری کی ہے جو قیامت کا پوچھ رہا ہے، کیونکہ قیامت تو امتحان کا وقت ہے، امتحان کا وہ پوچھے سر ایگزام کب ہوں گے، تو ٹیچر پوچھے گا کوئی تیاری کی ہے، کہ تیاری تو نہیں، تو کہا تو کیسے پوچھ رہا ہے ایگزام کب ہے؟ تو قیامت کا دن تو امتحان اور ایگزام کا دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے تیاری کی ہے؟ قال لا شیء، کسی چیز کی کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں یا رسول اللہ، یعنی سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پڑھا تو سب کچھ مانا ہی ہے، لیکن بھروسہ نہیں ہے کہ یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ خوف خدا، اللہ اکبر، اللہ کی مرضی ہے۔ آج ہم اپنے خاندان اور اپنی نسبت سے سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں خدا بخش دے گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو اور اللہ رب جو قطعی جنتی ہیں، آپ ارشاد کہ خدا سے امید ہو تو پھر خوف بھی ایسا ہو مستغنی ہے، کہتے ہیں قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العالمین یہ فرمائے کہ سب رک جاؤ، ایک بندہ جنت میں جائے، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میرا ہی نام لیا جائے گا، یعنی امید دیکھیں کتنی رب سے۔ اب خوف دیکھیے، فرما قیامت کا دن ہو اور یہ کہا جائے کہ سب جنت میں جاؤ، ایک بندہ رک جائے، تو کہا مجھے ڈر رکھتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایمان امید اور خوف کے مجموعے کا نام ہے۔ دو نوافل کر لی، چار غریبوں کو کھانا کھلا دیا، کسی اچھے بزرگ سے مرید ہو گئے، کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے، اس پر مست ہو گئے، تم ہماری تعظیم کرو کیونکہ تم ہمارے مرید ہو، تمہیں جنت میں جانا ہے، ہم کو چومو، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بیجا امیدیں بندے کو باطل کرتی ہے، جو پہلی قوم غرق ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف امیدوں کے پیچھے چلے اور خوف کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا۔ فاروق اعظم جیسی برگزیدہ شخصیت کے قول کو دوبارہ ذہن میں رکھیے گا، فرما سب جنت میں چلے جائیں، ایک رک جائے، فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں تو نہیں، اور فرما سب رک جاؤ، ایک جنت میں چلے جائیں، تو فرما مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا۔ تو یہ امید اور خوف کا مجموعہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت تو اپنے ٹائم پر آئے گی، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور، لا شیء، کوئی تیاری نہیں ہے، الا، مگر ایک چیز ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، یعنی بتانا یہ چاہ رہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جاؤں گا تو ایک گریڈ میں پاس ہو جاؤں گا، وہ ایک چیز میرے پاس ایسی ہے۔ فرما لا شیء، تیاری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک عمل ہے نا، محبت بھی تو ایک عمل ہے نا، یہ عمل سارے عملوں پر اتنا بھاری ہے کہ حضور نے فرمایا، انت مع من احببتا، پھر جا جس سے محبت کرتا ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ قال انس، حضرت انس جو سرکار کے خادم ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے فما فرحنا بشیئن فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت مع من احببتا، فرما اسلام لانے کے بعد کبھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کی زبان سے یہ جملہ سن کر ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔
یہ سن لیجئے مسجد گواہ ہے، پتہ نہیں آنے والا جمعہ ہمارا ہے کہ نہیں، لیکن یہ حدیث سنیے اسی جذبے کے ساتھ. انسان پلاننگ کرتا ہے، موت کو ہٹاتا ہے. یہ حدیث کو سننا ہے تو دنیا کے ساتھ موت کو کمبائن کر کے اس حدیث کو سنیے. کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد، مانا اس کا یہ بنے گا مفہوم، مجھے سب سے زیادہ خوشی، فما فرح نہ بشین فرح نہ بقول النبی، سب سے زیادہ خوشی ہمیں ایک تو جو حضور نے کلمہ پڑھایا تھا اس کی ہوئی، اور دوسرا اس کی ہوئی کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو قال انس، حضور سے حضرت انس نے ایک بات اور کی، یعنی معنی کے طور پر، حضور یہ بات اسی بندے کے لیے ہے، آپ نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، یا سب کے لیے ہے؟ تو سرکار نے یہ فرمایا ہوگا سب کے لیے، کیونکہ آگے جملہ. تو پھر کہتے ہیں مجھے اجازت ہے میں بھی اپنا اظہار کروں جب اس بندے نے کر دیا، اس نے تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے، تو پھر میں بھی آپ کا خادم ہوں، میں بھی کچھ لے لوں. اور ان کی برکت سے پھر ساری امت کی بات آئی. سرکار فرما بولو، تو فرما فانا احب النبی و ابا بکر و عمر. یہ اہل سنت کا منہج ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ ابو بکر جو ہے نا ان سے محبت کرتا ہوں، اور یہ عمر جو ہے نا ان سے محبت کرتا ہوں. وہ ارجو ان اکون معاہم بحب ایاہم، اور امید کرتا ہوں انہی کے ساتھ رہوں گا قیامت میں، جنت میں بھی انہی کے ساتھ جاؤں گا. لیکن آگے فوراً بتاتے ہیں، وہ ان لم اعمل بمثل اعمالہم، ان کی طرح نیک نہیں ہوں اس لیے جنت میں نہیں جاؤں گا کہ میں نے ان کی طرح عمل کر لیا ہے یا ان کی طرح بزرگ ہو گیا ہوں. فرما ان کی طرح عمل والا نہیں ہوں، محبت ان سے کرتا ہوں اس لیے جنت میں جاؤں گا. تو یہ مرتبے بھی بتا دیے اور نسبت کا تقاضا بھی بتا دیا. تو لہٰذا آج کے جمعے میں ہم نے بس تھوڑے سے یوں سمجھیے کہ تراشے ذکر کیے ہیں، اور گویا کہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آیت کا صرف ترجمہ سن لیجئے، اگر تم رسول کی مدد نہیں کی، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کا مدد کر چکا. جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا، اس حالت میں وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اسنین، دو میں سے دوسرے. ثانی کہتے ہیں دو کو، اسنین بھی کہتے ہیں دو کو. اب دو میں سے دوسرے، ایک حضور ایک ابو بکر، یہ حضور ہیں یہ ابو بکر ہیں، یا پھر یہ حضور ہیں ابو بکر ہیں. تو خلیفہ بلا فصل کس کو کہتے ہیں جو نبی کے بعد ہو؟ تو ثانی اسنین کا معنی کیا ہے؟ حضور کے بعد ابو بکر. یہ تو قرآن نے ذکر کیا، یہ لفظ پورے قرآن میں کسی صحابی کے لیے نہیں آیا. فرما ثانی اسنین، وہ دوسرے میں سے جو دوسرا تھا، اس ہما فی الغار، وہ دونوں غار کے اندر تھے، اس یقول صاحب ہی، اور اس نے اپنے صحابی سے کہا. یہ لفظ بھی قرآن میں کسی کے لیے نہیں آیا، یہ صرف صدیق اکبر کے لیے صحابی کا لفظ آیا. لا تحزن، ڈرنا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرما ہم دونوں کے ساتھ ہیں. کیا فرما؟ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر بڑی زبردست بات ابن العربی نے ذکر کی ہے، فرما جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون آ کر کھڑا ہوا، تو آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ، معی ادھر ہے معنا، معی واحد متکلم ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے جو مجھے منزل تک پہنچائے گا. علماء نے لکھا آپ نے پوری قوم کو ساتھ میں کیوں نہیں ملایا، صرف اپنے لیے کیوں کہا کہ میرے ساتھ، معی، میرے ساتھ اللہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو علم تھا کہ یہ ساری قوم بچڑے کو پوچھ کر مرتد ہو جائے گی، اور منافق کے ساتھ اللہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ قرآن دیکھیے، حضرت موسیٰ جب فرعون سامنے کھڑا تھا، تو آپ نے جو جملہ کہا قرآن میں موجود ہے کہ ان معیہ ربی سیہدین، معیہ اکیلے میرے اس کے ساتھ اللہ ہے، اور وہ منزل تک پہنچائے گا. اور حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر ڈرنی، ان معی، میرے ساتھ اللہ ہے، نہیں، ان اللہ معنا، میرے اور تیرے ساتھ، دونوں کے ساتھ اللہ ہے. اور یہ اشارہ دے دیا کہ ابو بکر صدیق دین پر قائم ہے، مخلص ہے، اور یہ اتنا عظیم ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کی وہ امت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مرتد ہونے والی تھی، اس لیے ان کے لیے معیت نہیں کی، اپنی معیت کا صرف ذکر کیا. لیکن ابو بکر تو وہ تھا کہ حضور کے سامنے بھی، اور حضور کے زمانے کے بعد دو سال جتنے مرتد ہوئے سب کو ختم کرنے والا بھی یہ تھا، اسلام کو کھڑا کرنے والا بھی تھا. اس نے فرما ان اللہ معنا، اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے. اور فرمایا ابو بکر ڈرتا کیوں ہے؟ ما ظنوکا اللہ ثالثہما، ہم دو تھوڑی ہیں، تو کیا گمان کرتا ہے ایسے بھی کوئی دو ہوں گے جس کا تیسرا خدا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جل والا اس کی برکت سے ہمارے لیے اپنی آسانیاں فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین ہر مسلمان کے گھر کو آبادی دے، اور ہمیں صالحین کا ادب کرنے کی، ماں باپ کا ادب کرنے کی، شریعت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرض نماز کے بعد فرض بیٹھے.